الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم رفقاء اور معزز حاضرین، آج سے ٹھیک 29 سال پہلے اس تاریخ کو ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا جس کو اس زمانے میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں تھی، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ کسی شہر لاہور کے محلے اسلامیہ پارک میں مولانا ظفر اقبال صاحب کی کوٹھی کے قریب ایک چھوٹی سی کوٹھی کے کمرے میں ایک جماعت قائم کی گئی تھی، جس میں تقسیم سے قبل متحدہ ہندوستان کے تمام گوشوں سے 75 آدمی شریک ہوئے تھے. اس جماعت کا نام جماعت اسلامی رکھا گیا تھا، جس کو آج اس ملک ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے بہت بڑے حصے میں لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. یہ ایک اتفاقی واقعہ نہیں تھا کہ کسی شخص کے دل میں یکایک ایک شوق چڑھایا ہو کہ اپنی بھی ایک جماعت بنا ڈالے اور اس میں کچھ لوگوں کو جمع کر کے جماعت بنا لیا، بلکہ یہ میرے 22 سال کے مسلسل تجربات اور مشاہدات اور مطالعے اور غور و خوض کا نچوڑ تھا جس نے ایک اسکیم کی شکل اختیار کی تھی، اور اسی اسکیم کے مطابق جماعت اسلامی بنائی گئی. آج پہلی مرتبہ میں جماعت اسلامی کے اس تاریخی پس منظر کو بیان کر رہا ہوں. اس سے پہلے میں نے کبھی اپنی کسی تحریر یا تقریر میں اس کو بیان نہیں کیا. اپنے قریبی ساتھیوں کے سامنے بھی کبھی کبھار اس کے بعد اجزاء کا ذکر کیا ہے، لیکن ایک مربوط شکل میں ایک تاریخ کے طور پر اس کو بیان کرنے کی ضرورت میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی، مگر آج اس لیے اس کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ کہیں میں اس تاریخ کو اپنے ساتھ قبر ہی میں نہ لے جاؤں اور لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ وہ میرے کیا تجربات اور مشاہدات تھے اور میرے مطالعے اور غور و خوض کے کیا نتائج تھے جنہوں نے جماعت اسلامی کی اسکیم کی شکل اختیار کی. میں نے جب اس دنیا نے ہوش سنبھالا تو میرے سامنے بر عظیم ہند میں ایک عظیم شان تحریک برپا ہوئی تھی. اس تحریک میں ایک طرف مسلمان تھے جو خلافت اسلامیہ اور مقامات کے مقدس اسلام کی حفاظت کے لیے تن من کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو کر کھڑے ہو گئے تھے، اور پوری قوم متحد ہو کر اس کے لیے تیار ہو گئی تھی کہ بری بھلی جیسی کچھ بھی خلافت قائم ہے اس کی حفاظت کی جائے، اور مقامات مقدسہ جن پر اس وقت انگریز قابض ہو چکے تھے ان کو کفار کے قبضے سے نکالا جائے. یہ ایک مقدس دینی جذبہ تھا جو ساری مسلمان قوم کو لے کر کھڑا ہو گیا تھا. دوسری طرف جلیان والا باغ کے حادثے کے بعد پورے ہندوستان میں آگ لگ گئی تھی اور اس کی بنا پر ہندوستان کی ہندو قوم مسلمانوں کے ساتھ خلافت کی تحریک میں اس غرض کے لیے مل گئی تھی کہ مسلمان اور ہندو مل کر ایک طرف خلافت کی تحریک کو کامیاب بنائے اور دوسری طرف ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کرے، جس کا نام ہندوؤں کی اصطلاح میں سوراج تھا اور جس کی قیادت کانگریس کر رہی تھی۔ اس وقت مسلمان قوم کے تمام اقادر بہت مخصوص مستثنیات کو چھوڑ کر اس تحریک میں شریک تھے اور گاندھی جی کو ان سب نے اپنا قائد مان کر ان کے ماتحت ترک موالات کی ایک زبردست تحریک شروع کی تھی، جس کو انگریزی میں نام کو آپریشن کہتے ہیں۔ میں اس وقت ایک نوجوان لڑکا تھا، 16-17 سال کی عمر کا۔ فطری طور پر اپنے قوم کے لیڈروں پر مجھے اعتماد تھا، ہونا چاہیے تھا۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے فطری طور پر میرے دل میں اس بات کا غم تھا کہ مسلمانوں کی ایک رہی سہی سلطنت دنیا میں جو باقی تھی، یعنی ترکوں کی سلطنت، وہ مٹ رہی ہے۔ ایک رہی سہی خلافت جو مسلمانوں کی باقی تھی، جو مسلمانوں کو جمع کر سکتی تھی، وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے اور مسلمانوں کے تمام مقامات مقدسہ خطرے میں پڑے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے فطری طور پر میرے اندر یہ جذبہ تھا اور اسی بنا پر میں بھی اس تحریک میں ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے کام کرتا رہا۔ لیکن کچھ میری افتاد مراج ایسی ہے کہ جس مسئلے سے بھی مجھ کو دلچسپی ہوتی ہے، اس کے متعلق میں مطالعہ کر کے زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اس کو سمجھوں یہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ چیز آج بھی میرے اندر موجود ہے اور جب میں نے ہوش سنبھالا تھا اس وقت بھی میرے اندر تھی۔ تو خلافت کے مسئلے کے پشت پر مجھے جو چیز نظر آئی وہ یہ تھی کہ ترکی قوم میں جس قیادت کی بدولت ترکی سلطنت کا نظام چل رہا تھا، وہ ایک لا دینی قیامت تھی، قیادت تھی جو ترک قوم پرستی کی بنیاد پر کھڑی تھی۔ اس کے مزاج میں قوم پرستی بھی شامل تھی، ترکی قوم پرستی، اور اس کے مزاج میں لادینیت بھی شامل تھی، جو مغرب کے تعلیم یافتہ ترک نوجوان اپنے ساتھ مغربی ممالک سے لے کر آئے۔ دوسری طرف مجھے مطالعے سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام کے دشمنوں نے اس کے جواب میں عربوں میں بھی ایک زبردست قوم پرستی کی تحریک پیدا کر دی، جس کے نتیجے میں جنگ عظیم نمبر اول میں بجائے اس کے کہ عرب اور ترک مسلمان مل کر کھڑے ہوتے، دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے۔ عربوں نے ترکوں کی بغاوت کی اس وجہ سے کہ وہ خلافت اسلامیہ کے قائل تو ہو سکتے تھے لیکن ترک قوم پرستی کے قائل عرب کیسے ہو سکتے؟ بیوقوف تھے وہ لیڈر جو ایک ایسی سلطنت کو چلا رہے تھے جس میں خالی ترک ہی آباد نہ تھے بلکہ عرب اور کرد اور دوسرے قوموں کے مسلمان بھی شامل تھے، مگر انہوں نے اس سلطنت کو ترکی قوم پرستی کی بنیاد پر قائم کیا۔ اور نادان تھے وہ لیڈر جو خلافت اسلامیہ کا بار سنبھالے بھی تھے اور نادینیت کی بنیاد پر اسے چلانا چاہتے تھے، اور نادان تھے وہ عرب کہ جنہوں نے عیسائیوں اور یہودیوں کے فریب میں آ کر ان ترکوں کے مقابلے میں عرب قوم پرستی اختیار کی اور اپنے ہاتھ سے عرب ممالک کو فتح کر کے انگریزوں پہ حملے کیے. یہ تاریخ جب میرے سامنے آئی, میں نے اس کا مطالعہ کیا تو میرے دل میں یہ کھٹک پیدا ہوئی کہ یہ خلافت کی تحریک جس کے اوپر مسلمانوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا ہے اور پوری قوم صرف اس تحریک کے لیے کھڑی ہوئی ہے, اس تحریک کی اپنی کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے, ہمارے اس ملک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں, بلکہ ہمارے ملک کے باہر کا ایک مسئلہ ہے جس پر جو ہمارے قابو کے اندر نہیں ہے اور جس کے متعلق ہم نہیں جانتے کہ آخرکار اس کا نتیجہ کیا ہے. بار بار میرے دل میں یہ کھٹک پیدا ہوتی تھی کہ اگر خلافت اسلامیہ کا خاتمہ خود ترکوں نے اپنے ہاتھوں سے کر دیا تو پھر اس کے بعد ہماری اس تحریک کا آخر کیا ہو. لیکن بہرحال میں ایک نوجوان تھا, کھٹک میرے دل میں تھی لیکن میرے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ میں یہ سوچتا کہ میری قوم کے بڑے بڑے لیڈر کسی معاملے کو نہ سمجھتے ہوں اور نہ سمجھتے ہوں. اس وجہ سے اس کھٹک کو لیے گئے میں اس تحریک میں کام کرتا. اسی طرح سے جب ہندو مسلم اتحاد ہوا اور کانگریس کے ساتھ مسلمانوں نے مل کر کام کرنا شروع کیا اور سوراج کی آوازیں بلند ہونی شروع ہوئیں تو میں نے اس کا بھی مطالعہ کیا کہ یہ کانگریس کی تحریک کیا ہے, اس کا یہ شروع ہوئی کیا, اس کا مقصد ہے کیا, تقریریں اس کے لیڈر کب تک کرتے رہے ہیں. ان ساری چیزوں کا جب میں نے مطالعہ کیا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ انگریزوں نے ہندوستان میں آ کر اپنے ملک پر قیاس کرتے ہوئے ہندوستان کی آبادی کو بھی ایک قوم فرض کر لیا اور اس ایک قوم کے اندر اس نے جمہوری نظام اپنے ملک کے نظام کے طریقے کے اوپر قائم کرنا شروع کر دیا, جمہوری ادارات قائم کرنے شروع کر دیے. ہندو قوم کے لیے یہ بات سب سے زیادہ مفید تھی کیونکہ ہندو اکثریت میں تھے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کے تمام باشندوں کو ایک قوم قرار دے کر ایک جمہوری نظام چلانے کی صورت میں جتنا فائدہ بھی ہے وہ ان کو حاصل ہوگا اور آخر کار مسلمان ان کے ماتحت اور ان کے اقتدار سے عملاً غلام بن کر رہ جائیں. یہ بات جب میرے سامنے آئی کانگریس کی تحریک کا مطالعہ کرنے کے بعد تو دوسری کھٹک میرے دل میں یہ پیدا ہوئی کہ ہماری قوم کے اکابر کیا سوچ کر کانگریس کے ساتھ یہ اتحاد کر رہے ہیں. اس زمانے میں بلکہ اس کے بعد کئی سال تک برابر مسلمانوں کے تمام سیاسی لیڈر اس بات کو تسلیم کرتے رہے کہ واقعی یہاں ہندوستان میں ایک آزاد جمہوری حکومت کسی اصول پر بننی چاہیے کہ یہاں کے باشندے ایک قوم ہیں اور اس کے اندر مسلمانوں کو صرف آئینی تحفظات حاصل ہونے چاہیے. سالہ سال تک مسلمانوں کے لیڈر اسی بنیاد پر کام کرتے رہے, مگر میرے دماغ میں کسی طرح یہ بات نہیں اترتی تھی کہ مسلمان اور غیر مسلم یہ ایک قوم کیسے ہو سکتے ہیں اور ان کو ایک قوم بنا کر جو جمہوری نظام بنایا جائے گا اس کے اندر مسلمانوں کے لیے تحفظ کیسے ہو سکتے. آئینی تحفظات کے متعلق جتنا میں غور کرتا تھا میں یہ محسوس کرتا تھا کہ وہ اس وقت تک تو کام دے سکتے ہیں جب تک کہ ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت قائم رہے کہ وہ ان آئینی تحفظات کا تحفظ کریں, لیکن اگر کبھی ہندوستان انگریزوں کے قبضے سے نکلے اور آزاد ہندوستان ہو تو مسلمان آئینی تحفظات کی دستاویز کو ہاتھ میں لیے کریں گے اور ہندو جو چاہیں گے کریں گے اور مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی کہ اپنے آپ کو اس سے بچا سکے. یہ کھٹک بھی برابر میرے دل میں رہی, لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے کہا اس عمر کے ایک نوجوان کے لیے یہ خیال کرنا بڑا مشکل تھا کہ میں معاملات کو زیادہ سمجھتا ہوں اور میرے قوم کے بڑے بڑے لیڈر نہیں سمجھتے, تو اس کی میں ہمت نہیں کرتا تھا کہ میں کسی چیز کا ذکر کروں, لیکن یہ کھٹک برابر میرے دل میں رہی. 1924 میں آ کر وہ تمام اندیشے جو میرے دل میں تھے وہ یکلخت واقعے کی شکل میں ظاہر ہو گئے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان قوم کی قیادت کے اوپر سے میرا اعتماد اٹھ گیا. آج پہلی مرتبہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1924 میں مسلمان قیادت کے اوپر سے میرا اعتماد اٹھ گیا. کیوں؟ 1924 میں آ کر مصطفیٰ کمال نے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا خود اعلان کر دیا. جس خلافت کی حفاظت کے لیے پوری مسلمان قوم کھڑی ہوئی تھی, اپنے ملک کے تمام مسائل کو نظر انداز کر کے جس خلافت کے لیے دنیا بھر سے وہ لڑنے کے لیے کھڑی ہوئی تھی, اس خلافت کے حاملین نے خود اس بوجھ کو اتار کر سامنے پھینک دیا, اور ہندوستان کے مسلمان دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے کہ جس چیز کے لیے ہم لڑ رہے تھے وہ کہاں گئے. اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان قوم کی یکایک کمر ٹوٹ گئی. 1924 سے لے کر 1938 تک 14 سال مسلسل ایسے گزرے ہیں کہ مسلمانوں کی کوئی قیادت سرے سے نہیں, کوئی نہیں تھا جس کے اوپر مسلمانوں کا اعتماد ہو, نہ کوئی جماعت نہ کوئی لیڈر. پوری قوم میں ایک افراتفری برپا ہو چکی, پوری قوم منتشر ہو کر رہ گئی, پراگندہ ہو کر رہ گئی. یہ سب اسی چیز کا نتیجہ تھا کہ ایک ایسے مسئلے پر قوم کو اٹھایا گیا جس پر ہمارا اپنا کوئی قابو نہیں تھا, جس کا اختیار دوسروں کے ہاتھ میں تھا, دوسروں نے اس کا فیصلہ کر ڈالا, اور ہمارے سارے کیے کرائے کے اوپر یہ اطلاق پانی کر گیا. دوسری طرف اسی 1924 کے آخری زمانے میں وہ ہندو مسلم اتحاد بھی ختم ہو گیا جس کے اوپر ہندوستان میں یہ زبردست تحریک اٹھی. ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے, اور ان فسادات میں گاندھی سے لے کر نیچے تک تمام ہندو لیڈروں کا متفقہ طرز عمل یہ تھا کہ جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کو کنڈیم کیا جائے چاہے وہ مظلوم ہیں, اور جہاں تک ہو سکے ہندوؤں کی حمایت کی جائے چاہے وہ ظالم. یہ طرز عمل 1924 کے آخر میں کھلم کھلا سامنے آ گیا, جس سے یہ معلوم ہو گیا کہ ہندو اور مسلم اتحاد کوئی معنی نہیں رکھتا ہے, اور یہ کبھی عملی جامہ نہیں پہنتا. یہ دوسری چیز تھی کہ جس نے میرے دل میں مسلم قوم کی قیادت کو متزلزل کر دیا, اور اس کے بعد میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کیا جائے. بہرحال میں ایک نوجوان تھا, میرا کوئی ساتھی نہیں تھا, میرے پاس کوئی وسائل نہیں تھے, میں بہرحال اپنے اندر اتنی قابلیت بھی نہیں محسوس کرتا تھا کہ خود کوئی چیز لے کر سامنے آؤں اور قوم کے سامنے پیش کروں, نہ میری یہ حیثیت تھی کہ ایسا کر سکتا, لیکن میں پریشانی میں پڑ گیا کہ کیا کیا. اس کے بعد سن 1925 میں شدھی کی تحریک شروع, اور اس تحریک کو لے کر وہ شخص اٹھا شردانند, جسے ایک روح مسلمان دہلی کی جامع مسجد میں خود لے کر گئے, اور وہاں مقبر پر اس کو کھڑا کر کے اس سے تقریر کروائی. لوگوں کو بہت سے لوگوں کو غلط فہمی, ایک جامع مسجد کے ممبر پر اس کو کھڑا کیا گیا تھا, دراصل مقبر پر کھڑا کیا گیا تھا, جو ایک چبوترا ہے دلی کی جامع مسجد میں اونچا, جس پر کھڑے ہو کر تکبیر کی آواز بلند کرتے ہیں مؤذن, اس جگہ اس کو کھڑا کیا گیا تھا. میں خود اس مجمع میں موجود تھا کہ سردانوں کو اس طرح سے کھڑا کیا تھا, اور میں خود حیران تھا کہ مسلمان کچھ جنون میں مبتلا ہو گئے, یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ ایک ہندو سوامی کو لا کر جامع مسجد میں مقبر پر کھڑے کرنے کا تقریر کرا. ایک دو سال کے اندر ہی اس شخص نے مسلمانوں کو یہ بدلا دیا کہ الانیہ وہ شدھی کی تحریک لے کر کھڑا. جب یہ شدھی کی تحریک اٹھی ہے, اس زمانے میں پھر میں نے اس مسئلے کا مطالعہ کرنا شروع کیا کہ آخر یہ وجہ کیا ہے. شدھی سے مراد ہے مسلمانوں کو ہندو بنا, تو مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے ایک باقاعدہ تحریک اس نے شروع کر دی علانیہ. اس زمانے میں میں نے پھر اس مسئلے کا مطالعہ کرنا شروع کیا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک زمانے میں تو مسلمان تمام دنیا کے اندر اسلام کی تبلیغ کرتے کر رہے تھے, لیکن آج مسلمانوں میں کسی کو یہ ہمت پیش آ رہی ہے کہ وہ اسلام کے خلاف تبلیغ کرے اور مسلمانوں کو ہندو بنانے کی کوشش کرے. میں نے اس زمانے میں جو کچھ مطالعہ کیا اس مطالعے سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلمان حقیقت میں ایک مشنری قوم کا نام ہے, محض ایک قوم کا نام ہے. مسلمان اس قوم کا نام ہے جو ایک مشن اپنا دنیا میں رکھتی ہے. اسلام کی تبلیغ کبھی پیشہ ور مبلغین کے ذریعے سے نہیں ہوئی ہے, بلکہ ہر مسلمان ایک پیدائشی مبلغ ہے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا کام یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ خود مسلمان ہو, بلکہ اپنے قول سے, اپنے عمل سے, اپنے کردار سے, اپنی گفتار سے, اپنی رفتار سے, اپنی ہر چیز سے اسلام کی تبلیغ کرے اور دوسروں کے اوپر اثر ڈالے. جب تک مسلمانوں میں یہ مشنری قوم ہونے کی حیثیت سے باقی رہی, انہوں نے بغیر تلوار کے محض تبلیغ کی بدولت ملک کے ملک فتح کر ڈالا. پورا انڈونیشیا کبھی وہاں مسلمان تلوار لے کر نہیں پہنچے تھے, تبلیغ کی بدولت مسلمان ہوا. پورا ملیشیا, مشرقی افریقہ, وسطی افریقہ, مغربی افریقہ, یہ سارے وہ ممالک ہیں کہ جہاں مسلمان نے اپنے کردار سے, اپنے طرز عمل سے, اپنی گفتار سے, اپنی ایک ایک چیز سے لوگوں پر اثر ڈالا ہے اور قوموں کی قوموں کو مسلمان ہوا ہے. خود اسی ہندوستان میں یہ کروڑوں مسلمان جو پائے جاتے ہیں, ہندوستان کے مراد وہ مسعودہ ہندوستان, جب میں بیٹھ کر یہ سوچ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ اسی ہندوستان میں یہ کروڑوں مسلمان جو پائے جاتے ہیں یہ سارے باہر سے تو نہیں آئے, یہیں اسی ہندوستان کی قوموں میں سے مسلمان ہوئے. تو کوئی تبلیغی اسپرٹ تھی مسلمان قوم میں, کیونکہ تاریخ سے یہ پتا نہیں چلتا کہ مسلمان بادشاہوں نے اسلام پھیلایا. کوئی تبلیغی اسپرٹ تھی مسلمانوں میں دان جس کی بدولت یہاں اسلام پھیلا اور لوگ اتنی کثیر تعداد میں مسلمان. میں نے محسوس کیا کہ مسلمان قوم نے اپنے ایک مبلغ قوم ہونے کی حیثیت کو فراموش کر دیا ہے, صرف ایک قوم بن کر رہے ہیں. اب اگر وہ تبلیغ کر رہے ہیں اپنے کردار سے تو اس بات کی کر رہے ہیں کہ جتنا جھوٹا کوئی غیر مسلم ہو سکتا ہے اتنا جھوٹا ایک مسلمان ہو سکتا ہے, جتنا بددیانت ایک غیر مسلم ہو سکتا ہے ویسا ہی بددیانت ایک مسلمان ہو سکتا ہے. کلمے سے انسان کے اندر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. مسلمان بھی رشوت خواہی کرتا ہے, غیر مسلم بھی کرتا ہے. جب مسلمان اپنی یہ حیثیت دوسری قوموں کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو اس کے بعد کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ یہاں اسلام پھیلے. اس کے بعد ہندوؤں کے اندر یہ ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ شدھی کی تحریک چلائیں اور مسلمانوں سے یہ کہیں کہ تمہارے آبا و اجداد ہندو تھے اور تم اپنے آبائی مذہب کی طرف پلٹ آؤ, کیونکہ کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوا تمہارے مسلمانوں میں. اسی زمانے میں میں نے ایک سلسلہ مضامین لکھا تھا جو 44 برس کے بعد اب شائع ہوا ہے, اسلام کی قوت کا سر چشمہ. اس میں میں نے اپنے اس مطالعے کے سارے نتائج بیان کیے اور اس وقت سے آج تک میرے دماغ میں یہ بات بسی بھی ہے کہ مسلمانوں کی نجات اگر ہے تو وہ اس میں ہے کہ وہ پھر ایک مبلغ قوم کی حیثیت اختیار کریں, میں مسلم قوم کی حیثیت سے نہ. اس کے بعد دوسرے سال سن 1926 میں قومی شردانند کو ایک مسلمان نے قتل کر, جس نے شدھی کی تحریک شروع کی تھی, ایک مسلمان اٹھا اور اس نے جا کر قتل کر. اس کے بعد اسلام کے خلاف حملوں کا ایک زبردست سلسلہ شروع ہوا سارے ہندوستان میں, حتیٰ کہ گاندھی جی تک بول اٹھے اور انہوں نے بھی اسلام کے متعلق کہا کہ یہ تلوار کا مذہب ہے, یہ تشدد کا مذہب. اس زمانے میں مجھے خیال پیدا ہوا کہ میں اس پورے جہاد کے مسئلے کا مطالعہ کروں اور اس کو سمجھوں اور اسے بیان کروں. میرے اسی مطالعے کا نتیجہ میری وہ کتاب الجہاد فی الاسلام ہے, یہاں موجود ہے. اس مطالعے کے دوران میں یہ بات میرے اوپر واضح ہوئی کہ اسلام دراصل اس لیے دنیا میں نہیں آیا ہے کہ حکومت کفر کی ہو اور مسلمان اس کے اندر کفر کے ماتحت زندگی بن کر رہے. اسلام اس لیے آیا ہے کہ حکومت اسلام کی ہو اور غیر مسلم اس کے اندر ذمہ بن کر رہے. جس طرح سے ایک سال پہلے میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ مسلم ملت تر حقیقت ایک مبلغ قوم ہے, اسی طرح سے 1926 میں اور اس کے بعد کے ایک دو سال میں جو مطالعہ میں نے کیا اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلامی حکومت در حقیقت ایک مشنری حکومت ہے. اسلامی حکومت فقط ملک کا انتظام چلانے کے لیے نہیں ہے, اسلامی حکومت اس لیے ہے کہ وہ اپنے عدل اور انصاف سے, اپنی دیانتداری سے, اپنی غربا پروری سے, اپنے نیک طرز عمل سے تمام دنیا کے سامنے اسلام کی صداقت کی تبلیغ کرے. میں اس تقریروں سے نہیں بلکہ اس کا نظام عدل, اس کی پولیس, اس کی فوج, اس کی ایک ایک چیز یہ بتا رہی ہو کہ مسلمان میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہوتا ہے. مسلمان حکومت در حقیقت ایک مبلغ حکومت ہوتی ہے اور مسلمان حکومت کا کام دنیا میں خدا کا کلمہ بلند کرنا اور جہاد کا اصل مقصود یہ ہے. یہ چیز بھی اس زمانے میں میرے ذہن نشین ہو گئی جو بعد میں مسلسل میرے ذہن میں کام کرتی. جیسا کہ میں ابھی بتا چکا ہوں آپ کو, 1924 کے بعد مسلمان قوم میں ایک شدید انتشار بن رہا ہے. اس انتشار کے دور میں پے در پے ایسی صورت حال پیدا ہوتی چلی گئی جس سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ مسلمان سیدھے تباہی کی طرف چلے جا رہے ہیں. میں تین چار چیزیں بطور مثال آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اسی زمانے میں ترکی نے اور ترکی کی نقل اتارتے ہوئے افغانستان اور ایران میں مغربی تہذیب کا بہت زور شور سے طوفان اٹھا. مسلمانوں کے قومی لباس کو تبدیل کیا گیا, ترکی میں یکایک رسم الخط تبدیل کیا گیا, شریعت اسلامیہ کو منسوخ کیا گیا اور یورپین ممالک سے قوانین لا کر نافذ کیے گئے. ان ساری چیزوں کا اثر ہندوستان کے مسلمانوں پر پڑنا شروع ہوا. ہندوستان کے مسلمانوں میں بھی یہ خیال پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ ہم کو مغربی لباس اختیار کرنا چاہیے, مغربی تہذیب اختیار کرنی چاہیے. بہت سے لوگ ایسے بھی کھڑے ہو گئے جو رسم الخط تک تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں.